الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون پیچھے ایک دو مجلس پہلے مکہ کا ایک خطرناک آدمی ولید ابن مغیرہ کی باتیں ہم نے سنی تھی. یہ ولید ابن مغیرہ مکہ کا بڑا ڈینجر آدمی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا. قرآن مجید جیسے جیسے اللہ کے یہاں سے آ رہا تھا مکہ کے کافر لوگ بے ایمان لوگ قرآن کو سننے کے اوپر مجبور ہو جاتے تھے. قرآن میں اتنی روحانیت اتنی نورانیت اتنی فصاحت اتنی بلاغت کہ وہ قرآن کو دل نہ چاہے تو بھی سننے کے لیے آتے تھے. لیکن دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ عجیب مشورہ دینے لگا. بعض لوگ ایسے پاگل دماغ کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مشورہ دیتے ہیں. تو یہ ولید ابن مغیرہ ایسا ڈینجر آدمی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کے لیے آیا اور وہ بات اللہ نے اس کو آیت میں بیان فرمائی. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں یہ قرآن اگر حقیقت میں اللہ کا کلام ہے تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا نہیں چاہیے. بھائی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترنا چاہیے؟ کہو تو غریب آدمی اور یتیم آدمی ہے اس واسطے. پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا قرآن اتارنا تھا تو دو بڑوں میں سے کسی ایک بڑے کے اوپر اللہ اتار دے کہ جو لیڈر قسم کا آدمی ہوئے، مالدار ہوئے، بڑا اونچا عہدے والا ہوئے، ایسے کے اوپر اللہ قرآن اتارتے تو کتنا اچھا ہوتا. گویا اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے خود طے کر لیا کہ اگر نبی کوئی بنے، کسی پر قرآن اترے، تو ہماری سوچ کے مطابق کسی آدمی پر قرآن اترے. اللہ نے ایک غریب یتیم محمد پر اتار دیا، یہ اچھا نہیں گیا. کیسے ظالم لوگ تھے. کہا کس پر اتارنا تھا، تیری نظر میں ہے کوئی امیدوار؟ تو کہنے لگا کہ یہاں دو بڑے شہر ہیں، ایک مکہ ہے، دوسرا طائف ہے، بازو بازو میں. تو کہا مکہ المکرمہ میں اگر اللہ کو قرآن اتارنا تھا تو میرے اوپر اتارتے تو اچھا ہوتا. ولید ابن مغیرہ کہہ رہا ہے میں لائقات رکھتا ہوں اس کی، میرے اوپر اللہ قرآن اتارتے تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے نبی بنا دیتے. اور اگر طائف کے اندر قرآن اتارنا ہوتا تو طائف کے اندر ایک بڑے آدمی ہیں، ابو مسعود ثقفی کاو کرے، وہاں طائف کا بڑا سردار قسم کا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، لیڈر آدمی ہے، اس کے اوپر اللہ اگر قرآن اتار دے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کو مشورہ دینے چلے. اور ایسا آج کل بہت ہو رہا ہے، نالائق اپنے آپ کو لائق کہتے ہیں. اب ہر ایک لائن کی آدمی کی نسبت الگ الگ ہوتی ہے. بھائی اگر الیکشن کے اندر کھڑے رہنا ہو تو تم چلے ایسے ہو، میونسپالٹی کا الیکشن ہے، گرام پنچایت کا الیکشن ہے، سرپنچ کا الیکشن ہے، لیکن تم یوں کہو کہ مسجد کا متولی بھی میت بنو تو پھر یوں کہو نہیں امام بھی میت بنو. اب ایک تو جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنے آوے، اکھا ہفتہ دکھتا نہیں، انہیں کہا متولی بھی مجھے جو بننا ہے، کہا اس سے اچھا ہے امام بھی تو بن جا. ہر عہدہ ہر لائق مجھے ملنا چاہیے. یہ بازوں کے دماغ کے اندر شیطان گھسا رہتا ہے، چاہے اس کے لیے لائقات ہو لائقات نہ ہو، لیکن سب عہدے مجھے ہی ملے. یہ شیطانی سوچ ہے. تو ولید ابن مغیرہ مالدار آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، لیڈر آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، لیکن اب یہ سمجھنے لگا کہ قرآن بھی میرے پر آنا چاہیے، اللہ مجھے نبی بنا دے. اور طائف میں کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ابو مسعود کو اللہ نبی بنا دے، وہ بڑا لیڈر ہے، وہ بڑا مالدار ہے، وہ بڑا ٹوپی آدمی ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزی، پیسے، دولت جس پر یہ گھمن کرتے ہیں، اتراتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے، ہم دولت والے، یہ دنیا کی فانی چیزیں ہیں. دولت، پیسہ، دنیا کی فانی چیز، وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو روزی دیتے ہیں. تو نبوت، قرآن، جیسی بڑی چیز ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہم دے دیں گے، یہ تو اللہ جانتے ہیں کس کو کیا دینا کس کو کیا نہیں دینا، خدا جانتے ہیں. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو معلوم ہے کہ رسول کس کو بنانا. اسی لیے اچھی طرح یاد رکھنا، آدمی عبادت کرتا ہے، نیک بنتا ہے، بڑا عالم بنتا ہے، تو بہت عبادت کرے، بہت ذکر کرے، بہت علم حاصل کرے، تو اپنے زمانے کا قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اولیاء اللہ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، بڑا محدث مفتی شیخ الحدیث بن سکتا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی محنت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا ہے. کوئی یوں سوچے کہ میں بہت نمازیں پڑھوں، نے بہت تہجد پڑھوں، نے بہت ذکر کروں، نے میں نبی بن جاؤ، ایسا کبھی نہیں ہوئے. یہ نبوت رسول بنانا، اس کا سلیکشن، اس کی پسندگی اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو رسول بناتے ہیں. تو یہ تھی مکہ کے اندر ولید ابن مغیرہ کی ایک گندی سوچ. کتنی ڈینجر سوچ تھی کہ میں نبی بنوں، میں رسول بن جاؤں. اسی لیے انسان کو لمٹ میں رہنا چاہیے، آؤٹ لمٹ نہیں ہو جانا چاہیے، ان لمٹ بھی نہیں ہو جانا چاہیے، کہ سارے عہدے مجھے ہی مل جاوے، سب کا لائق میں ہی ہوں، کسی کا لائق نہیں ہے. طوفانی ہے، اسی لیے لوگ اس کو گلے میں ہار پہناتے ہیں کہ اس کے ساتھ جھگڑے کون، اس کے بجائے کہ اس کو یہ چھوٹا موٹا کچھ سونپ تو نہیں، تاکہ یہ جھنجھٹ نہیں کرے، جھگڑا نہیں کرے، فتنہ نہیں کرے. تو جیسے بھوکتے کتے کو لوگ روٹی ڈالتے ہیں، اس طرح ایسے فتنوں کو لوگ کچھ ڈال لیتے ہیں تاکہ جھگڑے سے سب بچ جاوے. مکہ المکرمہ کے اندر ایک دوسرا آدمی تھا، نضر ابن حارث. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کا لڑکا تھا، نضر ابن حارث. ویپاری آدمی تھا، بزنس مین تھا مکہ کا. مکہ کے باہر عرب سے دور بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کرتا رہتا تھا. بہت چالاک آدمی تھا، قریشی تھا، قریش کے خاندان کا آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، بلکہ حضور کو ستاتا رہتا تھا، پریشان کرتا رہتا تھا. اللہ نے اس کو موت بھی بہت بری عطا فرمائی. جب بدر کی لڑائی ہوئی ہے، تو بدر کی لڑائی کے اندر مکہ کے قریشی کافروں کا جھنڈا لے کے آگے آگے نکلا نضر ابن حارث، فلیگ مارچ کر رہا ہے، جھنڈا لے کے آگے نکلا. صحابہ نے پکڑ لیا اس کو، اور پکڑ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. بہت فتین آدمی تھا، فتین آدمی، عجیب عجیب فتنے کرتا تھا. اس کا ایک ڈینجر فتنہ یہ ہے، خطرناک فتنہ، کہ قرآن جب اتر رہا تھا، لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر کرتا تھا، لوگ ایمان لاتے تھے، تو یہ ٹینشن میں آ جاتا تھا کہ ارے ارے، لوگ تو قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے، اس کو ٹینشن ہو جاتا تھا. اور لوگوں کو یوں کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ڈیسیزن کوئی فیصلہ لینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد تو جادوگر ہے, تو یہ نظر ہوشیار آدمی تھا, کہتے کہ نہیں جادوگر تو نہیں ہے, میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا, یہ جادوگر آدمی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ جیوتش آدمی ہے, کاہن, کہ جو بھوشیہ کی خبر دے وے, ریکھا بتا کر کے لکیر دکھا کر کے بھوشیہ بتاوے. تو کہا نہیں نہیں یہ کاہن بھی نہیں ہے, جیوتش بھی نہیں ہے. میں نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا ہے, جیوتشوں کو, اور جو آدمی جیوتش کے پاس جاوے بھوشیہ دکھانے کے لیے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن کے پاس گیا, جیوتش کے پاس گیا, وہ مسلمانوں کی جماعت میں ہے ہی نہیں. اتنی سخت بات حضور نے فرمائے. ہماری یہاں استخارہ ہے, لیکن بھوشیہ دیکھنے کے لیے کاہن جادو وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے جا کے باپوؤں کو پوچھتے ہیں, تو باپو کوئی عالم الغیب ہے کہ ان کو بھوشیہ کی خبر ہوئے؟ یہ عقیدہ رکھنا, ایسا ماننا کہ یہ باپو کو سب خبر ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط بات ہے. استخارہ کرو, استخارے کے اندر جو اطمینان ہو اس کے اندر اللہ بھلائی دیں گے. استخارے کا مطلب ہے فیوچر, بھوشیہ, مستقبل کی چیزوں کے لیے اللہ کی مدد مانگنا, اللہ سے خیر مانگنا. اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ سکھلا دیا. کتنی اچھی چیز ہے استخارہ. آدمی دو رکعت نماز پڑھے, پھر جو ہے استخارے کی دعا پڑھے, کبھی خواب دکھتا ہے, کبھی دل میں انشیرا ہوتا ہے. کتنا اچھا طریقہ بتلا دیا حضور نے. اب لوگ باپوؤں کے چکر میں پڑے, کاہنوں جیوتش کے چکر میں پڑے بھوشیہ کے بارے میں, تو یہ ایمان کو کمزور کرنے والی, برباد کرنے والی بات ہے. تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. کہ نہیں شاعر نہیں, ان کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا, وہ کہاں سے شاعر ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کہ پاگل ہے. تو کہا نہیں پاگل نہیں, وہ تو بہت ہوشیار آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا ان کے بارے میں کوئی ڈیسیزن لو, جادوگر نہیں ہے, کاہن نہیں ہے, شاعر نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, تو ہے کیا؟ تو کہا ہے کہ اللہ کے نبی, مان لو نا, دوسرے سب چکروں میں پڑے ہوئے ہو. ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول ہے, مان لو, ایمان لے آؤ. یہ دوسرے دوسرے چکر میں پڑتے کیا ہو؟ اب اس نے ایک گندا کام کیا, کیا ڈینجر فتنے کا کام. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی ملاقات کرتے, ایمان کی دعوت دیتے, قرآن سناتے. حضور انفرادی اجتماعی دونوں محنت کرتے تھے, اکیلے اکیلے لوگوں کو بھی ملتے تھے, تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بھی حضور ملتے تھے, جمع مجلس میں بھی جاتے تھے, مجمع میں بھی جاتے تھے. ابھی بدمعاش کیا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ملاقات میں گئے, کسی مجلس میں گئے, اس کو قرآن سنایا, ایمان کی دعوت دی, تو یہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاتا تھا اور جا کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتا تھا. لوگوں کو یوں کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سنایا, جو اللہ کی بات سنائی, اس سے اچھی بات میرے پاس ہے. تم نے ان کی بات سنی, اب میری بات سنو. ان کے مقابلے میں میری بات بہت اچھی ہے, وہ سنو. اس طرح لوگوں کے دماغ خراب کرتا تھا یہ آدمی. اب لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس نے کیا دھندا کیا, وہ بزنس کے لیے الگ الگ جگہ کے اوپر سفر کر کے جاتا تھا. آج کا جو ایران ہے وہاں جاتا تھا، فارس کے علاقوں میں جاتا تھا بزنس کے لیے، تو وہاں جا کر کے دور دور ملکوں میں جا کر کے کہانیاں سیکھ کے لایا، اسٹوری، وارتائیں، کہ ایران کے راجا کی کہانی، مہاراجا کی اسٹوری، ایسی سب کہانی، ایسی اسٹوریاں یہ سیکھ سیکھ کے لاتا تھا، اور لوگوں کو کہانی میں، اسٹوری میں مزہ آتا ہے سننے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، اس میں قوم سمود، قوم لوط، پچھلی امت کے قصے سناتے، تو یہ بدماش جا کے لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو میرے پاس اس سے اچھی کہانی ہے، میرے پاس اس سے اچھی وارتا ہے، میرے پاس اس سے اچھی اسٹوری ہے، تم ان کی بات چھوڑو میری کہانی سنو. ایسا کرتا تھا یہ آدمی. اور عرب کے لوگ میوزک بجاتے تھے، لیکن عربوں کی میوزک ایک دم سمپل تھی. یہ ایران وغیرہ گیا اور وہاں سے الگ الگ قسم کی میوزک سیکھ کے لایا، اور حضور لوگوں کو قرآن سنا دے، تو یہ لوگوں کو میوزک سناتا تھا، نیا نیا میوزک، باہر کی کنٹری کا میوزک، باہر کے گانے سناتا تھا. حضور قرآن سناتے اور یہ جا کر کے لوگوں کو میوزک سناتا تھا. بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ جو دور دور سفر کر کے جاتا تھا تو وہاں سے دو گانے والی خرید کے لایا. وہ زمانے میں غلام باندی کا رواج تھا، مرد کو بھی لوگ خریدتے تھے، عورتوں کو بھی لوگ خریدتے تھے. تو ایران وغیرہ جا کر کے دو ڈانسر اور دو سنگر، گانے والی، ناچنے والی، وہ خرید کے لایا. اور اس بدماش کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، حضور کی مبارک محفل ہوتی، حضور قرآن سناتے، اللہ کی بات سناتے، تو وہ اپنی دونوں باندیوں کو لے کر پہنچ جاتا تھا اور ان کے پاس ڈانس کرواتا، ان کے پاس میوزک کرواتا تھا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ محمد کی باتیں مت سنو، دیکھو یہ میری گانے والی کتنی اچھی ہے، اس کی بات سنو. گویا دین سے روکنے کے لیے، نبی سے روکنے کے لیے، قرآن سے روکنے کے لیے یہ گانے بجانے والی، ناچنے کودنے والی سنگر ڈانسر کو بھی خرید کے لایا، تاکہ لوگوں کو اسلام سے روکے، قرآن سے روکے، نبی سے روکے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو یہ بدماش یوں کہتا ہے کہ ایسا تو مجھے بھی آتا ہے، میں اس سے اچھا سنا سکتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سناتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں پچھلے زمانے کی باتیں آتی، فرعون کی بات، نوح علیہ السلام کی بات، تو اس کو نعوذ باللہ وہ کہانی کہتا تھا، گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ لوگ باقاعدہ خرید کے لاتے ہیں کہانیاں، اسٹوریاں، کہانی خرید کے لاتے ہیں، وارتا کی چوپڑیاں، ناولیں خرید کے لاتے ہیں، گانے بجانے والی عورتیں خرید کے لاتے ہیں، اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے روکنا. میرے مسلمان بھائیو، یہ کام جو ندر ابن حارث مکہ میں کرتا تھا، وہ کام آج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے کہ آدمی قرآن سننے کے بجائے میوزک سنتا ہے، آدمی نبی کی بات دین کی بات سیکھنے کے بجائے واٹس اپ کے چکر میں لگا رہتا ہے، آدمی دین ایمان کی بات سننے کے بجائے نیٹ پر چیٹ میں لگا رہتا ہے، جتنی چیزیں جتنے کام جتنی باتیں ایسی ہے جو آدمی کو قرآن سے روک دے وے، دین کی بات سے روک دے وے، اللہ کے ذکر سے روک دے وے، تلاوت تسبیح سے روک دے وے، دین سیکھنے سے روک دے وے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ وہ لہو الحدیث ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث، شریعت اور دین کی باتیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے ہم مسلمانوں کے حال کے اوپر، تراوی میں حافظ صاحب تلاوت کر رہے اور 20-25 آدمی پیچھے بیٹھ کے نیٹ پہ لگے رہتے ہیں۔ ادھر قرآن سنو، رمضان کی مبارک راتیں، لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے نیٹ پر لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے لہو الحدیث، کہ جو تم کو قرآن نماز اللہ سے دور کر دے، یہ ایمان برباد کرنے والی خطرناک چیز ہے۔ کسی کو کہو بھائی چلو نماز پڑھنے، چلو دین کی مجلس میں، تو ان سے جہاں وہ بیٹھے ہیں کرکٹ میں، کھیل میں، میچ میں، مستی میں، وہ چھوٹتا نہیں ہے، وہ نہیں چھوٹتا۔ نماز چھوڑیں گے، دین کی مجلس چھوڑیں گے، لیکن کھیل میں لگے رہیں گے، ویڈیو گیم میں لگے رہیں گے، نیٹ پر لگے رہیں گے، کھیل کود میں مست رہیں گے، لیکن قرآن، مجلس، دین کی باتیں اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز، بڑی خطرناک چیز۔ یہ کام ندر ابن حارث کا ہے، جو نبی کا دشمن، جو قرآن کا دشمن، جو اسلام کا دشمن، جو دھندے کرتا تھا، آج بہت سے مسلمان بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو قرآن، دین، شریعت، نبی کی بات کی عظمت، احترام، اکرام، اہمیت اللہ تعالیٰ دل دماغ میں عطا فرماوے، اور ایسی تمام غلط چیزوں سے بچنے کی، دور رہنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔ محمد حمزہ، محمد ساجد شیخ، 2 مہینے کا بچہ، آئی سی یو میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرماوے، شفا عطا فرماوے، اللہ اس کی عمر میں تندرستی میں برکت عطا فرماوے۔ حضرت مفتی محمد کلیم صاحب لوہاروی دامت برکاتہ، دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے استاد حدیث، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کے خلیفہ اور چہیتے، بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کو شفا، تندرستی، عمر میں برکت سے مالا مال فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ ہماری مغفرت فرماؤ. ہماری خطاؤں سے درگزر فرماؤ. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ. آنے والے رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ. اے پیارے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. عمر میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض اپنے کرم سے ادا کروا دیجئے. اے اللہ جو پھنسے ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے, اے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیجئے. الجھنوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. محبوسین کو رہائی عطا فرما دیجئے. اے اللہ مظالم کا خاتمہ فرماؤ. عدل و انصاف امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ. دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ. ہر قسم کے تکلیف دینے والے انسانوں جناتوں جانوروں سے ہماری حفاظت فرماؤ. دشمنوں ان کی دشمناوٹ سے, شریر اور ان کی شرارت سے, مکاروں ان کے مکر سے, فتنوں اور ان کے فتنوں سے, ابھی اور آئندہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ صحت تندرستی سلامتی عطا فرماؤ. حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ. اجڑوں ہوئوں کو آباد فرماؤ. ابھی حالیہ زلزلوں میں متاثرین کی مدد فرماؤ. متاثرین کی مدد فرماؤ. بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ. اے اللہ کھانا پینا کپڑے دوا ہر ضروریات ان کی پوری فرماؤ. جو چلے گئے ان کو شہادت کا مقام عطا فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.